بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم دنیا میں لگا اعلیٰ کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ دشمن سے جب لڑائی ہوتی ہے اور دشمن یہ محسوس کرے کہ وہ اس مورچے پہ شکست کھا رہا ہے تو دوسرا مورچہ کھول لیتا ہے. ہندوستان کے ایک منسٹر نے بڑی اچھی کتاب لکھی اور کانگریس نے انہیں اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا. شاید جسونت سنگھ, انہوں نے اس میں ایک چیز یہ بھی تحریر کی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے چل رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف پاکستان ہے, اور اگر کبھی جنگ ہوگی تو ہمیں یہ سینڈوچ بنا لیں گے اور دونوں طرف سے حملے کریں گے تو کدھر قابو پائیں گے. تو ایک طرف کو محفوظ کرنا چاہیے. تو دشمن یہ کرتا ہے کہ اگر ایک محاذ پر بوجھ پڑ رہا ہے تو دوسرے محاذ کو کھول دے. ایک مورچے پر فتح ہو رہی ہے تو دوسرے مورچے پر دشمن کو روکنے کے لیے وہ کوئی اور تدبیر کرے. الغرض اللہ تعالی نے دنیا کے جو نظام رکھا ہے بالکل ٹھیک یہی نظام انسان اور اس کے نفس کے بارے میں بھی ہے. جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, در حقیقت بات صرف اتنی سی ہے کہ آدمی کو بندگی سے نکالے. بس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ کی بندگی سے رک جائے, اور بندگی سے بڑا کوئی وصف نہیں ہے جو انسان خدا کے حضور میں پیش کرے. اور نفس انسانی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پہ اللہ کے ساتھ بندگی کا جو تعلق ہے وہ منقطع ہو جائے. تو لذت اپنا دوام چاہتی ہے, مزہ اپنا دوام چاہتا ہے. ابھی آم آئے ہیں اور آم چکھیں بہت لذیذ, اور پھر آدمی دوسری کاش اٹھاتا ہے, پھر تیسری, پھر کسی وقت طبیعت میں آتا ہے کہ دو چار کلو آم لے کے اکیلے بیٹھ کے کھاؤں. وہ اس لذت کے عمل کو بار بار دہراتا ہے اور اس میں دوام چاہتا ہے. اللہ نے یہ جتنی چیزیں دنیا میں لذت کی ہیں ان کے نمونے بھیجے اور کہا کہ یہ ہے ایک چیز، اس میں لذت ہے اور اس میں مزہ ہے، اور اس کو دائمی کرنے کے لیے ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس امتحان میں تم کوالیفائی کر جاؤ تو جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مزے وہاں ہیں. شراب ہے، شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں اس طاقت کو جو انسانی ذہن پر پوری طرح قابو پا کے اسے حواس سے نکال دے اور وجود کو قائم کرے. سماع اور وجد، یہ جو صوفیوں کے ہاں ہے نا، وہ یہی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ پہلے سماع ہے، سننا ہے، پھر اس پہ وجد تاری ہوتا ہے کہ یہ سو جائیں، جا اب سو جائیے، آرام کیجئے، مجھ پہ اثر پڑتا ہے نا، نہیں اب آپ جائیے سو جائیے، چلیے تاکہ میں بولوں، جلدی جلدی کیجئے تاکہ میں بولوں، مشکل ہو جائے گی میرے واسطے. بہت خوفت ہوتی ہے بھیا، ہم اس سے تھوڑی کہ دیواروں سے بات کریں. تو صوفیہ کے ہاں سما اور وجد، یہ جس چیز کو کہتے ہیں نا، پہلے سننا ہے، اور وجد اور وجود، واجد، یہ ساری ایک ہی چیز ہے نا، پہلے سننا ہے اور پھر وجود ہے. شریعت بھی تو یہی ہے، پہلے سننا ہے پھر وجود ہے. پہلے سنے گا، ایمان لائے گا، محنت کرے گا، پھر جا کر کہیں اس کا وجود قائم ہوگا. تو شراب انسان کے حواس پر جب چھا جاتی ہے تو اسے حواس سے پھر نکال دیتی ہے اور وجود اس کا قائم ہوتا ہے، اس طرح سے کہ ہاؤ ہو کرتا ہے، چیختا پکارتا ہے، کیا اول فل بکتا ہے، وجود قائم ہے اور حواس گم ہے. یہ چیز ہے صوفیہ کے ہاں، جو بار بار اپنی شاعری میں شراب کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ حقیقت میں یہ ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا، شرابے کو ہم پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. ایک لذت ہے، انسان اس لذت کا دوام چاہتا ہے. اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ دنیا میں دے رہے ہیں تمہیں، چکھ لو بس. تم چاہو کہ دوام اس میں آ جائے تو اس کے لیے ایک آزمائش سے گزر کر پھر پہنچنا ہے آگے، اور وہاں پر دوام ہے جنت. اکلہا دائم، وہاں کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذت سے بھرپور. ایک جگہ آیا ہے اس کے سائے مستقل رہیں گے. تو جو تمنا انسان کے ذہن میں تھی کہ لذت کو ثابت کرے اور دوام حاصل کرے، وہ اللہ کے ہاں ہے جنت. جو چاہتا ہے کہ مزے کی زندگی گزارے، اللہ نے بتایا کہ وہ اس امتحان سے گزرے اور آئے ہمارے پاس، ہم اسے خوش کر دیں گے، اسے ایسی زندگی دے دیں گے. اس لیے نفس انسانی لذت کا خوگر ہے، مزے چاہتا ہے، कि कहीं मजा मिले। बच्चों को देखें, फलां जगह पे शहर में समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं, चलो वहां समोसे खाएं। हर आदमी इस मरहले से गुजरता है, फलां जगह पे चाय बहुत अच्छी होती है, चलिए वहां पी। फलां जगह पे दाल चावल बड़े अच्छे होते हैं, चलते हैं वहां खा। वो जो लज्जत का अमल है उसे बार बार दोहराना चाहता है, ये नफ्स इंसानी की तमन्ना है। इसलिए नफ्स इंसानी में बुनियादी तौर पर तीन चीजें पाई जाती हैं, इसको हमेशा याद रखना। इंसानी नफ्स लज्जत को जो चाहता है, और आदमी अपने आप पर पाबंदी लगाता है और उसे लज्जत तक नहीं पहुंचने देता, तो एक मोर्चे पर जब इसे शिकस्त होती है तो दूसरा मोर्चा खोल लेता। बड़ी बारीक बात, बहुत बारीक बात है। नफ्से इंसानी एक मोर्चे पर जब शिकस्त खाए तो दूसरे मोर्चे पर जाकर वो अपना असर दिखाता है। इसलिए आदमी गाफिल हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये हो क्यों गया। कहते हैं मौलवियों में गुस्सा बहुत होता है, बहुत जल्दी नाराज होते हैं। गहरी हिकमत है, और ये उस आदमी के एक हद तक नाकिस होने का भी नतीजा है। इंसानी नफ्स को जब एक मोर्चे पर शिकस्त होती है दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता है। इंसान को अपनी इस्लाह का ख्याल आया, इंसान को यह ख्याल हुआ कि मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए और मुझे अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए, मुझे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना चाहिए, तो नतीजा ये कि वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता सफर करता है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र। रात हमने आपसे अर्ज किया था ना कि दो काम है करने के, कसरत से अल्लाह को याद करना और मुजाहिदा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुल, और जो शख्स हम पे मेहनत करता है, कमाल है, कमाल। ये नहीं कहा कि हमारे रास्ते में मेहनत करता है। वल्लज़ीन जाहदू फीना, वो जो हम पर मेहनत करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम कई रास्ते अपने तक पहुंचने के बताते। ये कई रास्ते क्या है भी आपसे अर्ज करते हैं, अगर भूल जाएं तो याद दिलाना। ये नहीं कहा मेरे रास्ते में मेहनत करता है, जाहदू फीना, हम पर मेहनत करता है। सूफिया ने अगरचे, मुफस्सरीन ने अगरचे ये लिखा है कि अल्लाह पर मेहनत असल में अल्लाह के रास्ते पर मेहनत, लेकिन अल्लाह ने ये, अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो हम पर मेहनत करता है। हम पर मेहनत का मतलब सूफिया ये लेते हैं कि अल्लाह की ज़ाते पाक के साथ गुम हो जाता है, अल्लाह के तसव्वुर में, अल्लाह की हजूरी में इतना खो जाता है कि मैं मिट जाता। जो शख्स अपने महबूब का विसाल पाए और फिर कहे कि मैं हूं, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक यह जुदाई की मंजिल में है, इसे विसाल नसीब नहीं। इसलिए जब उसे फिक्र होती है कि मैं अल्लाह का बंदा बनूं, किसी अच्छे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में जाता है, जिक्र अस्कार करने लगता है, तो जिक्र और अजकार के असर से गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है। जब गुनाह में लज्जत ही ना रही तो फिर झक मारती है, फिर क्या करना है। शराब पीता था बहुत शौक से और फिर शराब में मजा ही ना रहा, जब मजा ही ना रहा तो शराब क्या पीनी। वक्त आता है जब कहता है सादा पानी क्यों ना पी लूं, इसको क्यों पीऊं। ये एक मोर्चे पर نفس انسانی نے شکست کھائی. نفس کا سب سے بڑا مورچہ لذت ہے. تین مورچے ہیں اس کے, تین جگہ سے حملہ کرتا ہے, اور یہ جب پہلا حملہ کرتا ہے اس کا اور لذت گناہ سے ختم ہو جاتی ہے, وہ عادت پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, پھر انسان زیادہ ان چکروں میں نہیں رہتا, اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. دوسرا مورچہ اس کے ساتھ جس پہ نفس انسانی آ جاتا ہے اور کھول لیتا ہے, اس کا نام ہے سرکشی, کسی کا پابند نہ ہونا. لذت سے ہٹا اور سرکشی پہ آئے, بہت شدید طاقت ہے. نفس انسانی ٹکراتا ہے ایسے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اسے جلدی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بات بات پہ لڑ پڑتا ہے, اور جو خواہشات نفس پابندیوں کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی تھی اس کا انتقام اور بدلہ لوگوں سے لیتا ہے, اس لیے لڑائیاں کرتا رہتا ہے, اس لیے ہر ایک سے دینگا مشتی, ہر ایک سے مماری, ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ایسا 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 برا رویہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے یہ انسان ہے یہ کیا ہے. اس لیے نفس انسانی کو سمجھنا چاہیے اور چکنا رہنا چاہیے کہ اب میں نے اسے روکا ہے شراب سے, دیکھو اب یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. اب الجھاؤ پیدا ہوگا طبیعت میں, وقت آئے گا شام کو پینے کا تو اس وقت بار بار اس کی لذت یاد آئے گی, اس کی یاد آئے گی, پھر آدمی الجھ جاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اوفو کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے, میں اس کام کو کیوں نہ کروں. تو وہ جو اس پہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو اس پہ انسانی طبیعت میں وہ غصہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی کا نفس اور خود آدمی لڑے آپس میں, اسے کہ یہ کام نہیں کرنا, اس کی وجہ سے جو الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے نا اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچانا. انسانی اخلاقیات کی بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے تاثر کو دوسرے تک نہ پہنچنے دے, خود پہ قیامت گزر جائے مگر لوگوں سے ہنسنا مسکرانا بولنا وہی, اندر جتنا بھی فکر ہو گھل جائے مگر کسی پر اظہار نہ ہونے دے کہ یہ چیز. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی کو یہاں سے موقع ملتا ہے اللہ سے شکایتیں پیدا کرنے کا, تو وہاں سے جو باز آیا لذت سے اب یہاں دوسرا مورچہ کھل گیا اور وہ غصہ ہے, سرکشی ہے. اور سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کی نہیں ماننی, نہ کوئی عیب ہے اس میں, نہ کوئی برائی ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, میں نے کسی کی نہیں مانی, بس اچھی سے اچھی بات بھی کوئی سمجھائے نہیں مانتی. عقلن کبھی تجزیہ کرے, جب غصہ اترے تو احساس پیدا ہو کہ والد ٹھیک کہتے, ماں ٹھیک کہتی, پیر و مرشد صحیح کہتے, جو راہ دکھاتا ہے بات ان کی صحیح ہے, عقل اگر سلامت رہے. لیکن نہیں ماننی, سرکشی ہے, یہ شیطان ہے. اسے کہا نہیں مانتا اور پھر دلیل بھی دینے لگا کہ مٹی اور آگ اور وغیرہ وغیرہ. یہ سرکشی کا دوسرا مورچہ وہ کھول لیتا ہے کہ بغاوت کرو, اور اس بغاوت میں وہ پھر صرف اپنے آپ کو ہی نہیں ایک جہان کو تباہ کر لیتا ہے. اس کی بغاوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے قتل کی سزا نافذ کی جاتی ہے اور قتل اس کی روح ہو جاتی ہے. وہ جتنے اوصاف تھے اس میں سب ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. بڑا امانت دار تھا, سرکشی آئی اور کسی کی نہ ماننی آئی, دوسروں کا پیسہ ہڑپ کر جاؤ, مارو اس کو. اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی تھی, سرکشی آئی, کسی کی نہیں ماننی, غلط فیصلہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے گا کہ یہ. اور اگر اس محاذ پہ بھی قابو پا لیا جائے تو نفس انسانی تیسرا محاذ ہوتا ہے. پہلا محاذ لذت کو کھولتا ہے, دوسرا سرکشی کو کھولتا ہے. ان دونوں کے بعد وہ جب ناکام ہو جائے یہاں سے تو غفلت کو کھول دیتا ہے, غفلت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد سے غفلت, نماز سے غفلت, وہ آدمی گناہ میں نہیں پڑا ہوا, وہ آدمی سرکشی سے بھی ہٹ گیا ہے, بات مان لیتا ہے, اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے, پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, زکوٰۃ آ گئی ہے دینی ہے یا نہیں دینی, حج اللہ نے فرض کیا ہے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لمبی تان کے گویا سویا ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر اس میں پیدا ہو جائے دعویٰ تو پھر تو تباہی تباہی ہے. ہر وہ نیکی, گناہ نہیں, ہر وہ نیکی, ہر وہ خوبی اور اچھائی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرے وہ باطل. ہر وہ نیکی جو دل میں اس خواہش کو جنم دے کہ لوگ دیکھیں, لوگ جانیں, لوگ مانیں, یہ جو انسانی نفس میں غفلت سے کہ میں جو حالت طاری کبھی ہو جاتی ہے یہ آتی ہے, جتنا جتنا دعویٰ کرتا رہے گا اتنا اتنا خدا کی بندگی سے نکلتا رہے گا. یاد رکھو یہ بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات, اللہ کے تمام انعامات جو ان پہ ہوئے اور جو جاری و ساری ہیں اور قیامت میں بھی ہوں گی, اس کی بنیادیں صرف دو ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ عبودیت اور بندگی. بشریت ہے اور بندگی ہے, سارے انعامات اس وجہ سے. اس لیے جتنے بڑے اللہ کے انعامات ان پہ ہوئے ہیں نا, آپ ان آیات پر ذرا غور کریں قرآن میں. قرآن کتنی بڑی نعمت ہے, وہی نازل ہوئی ہے, اللہ نے اپنا پاک کلام نازل کیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. یہ نہیں کہا رسول, بندگی اتنی بڑی چیز. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں کوئی شبہ ہے نا اس کلام پہ جو ہم نے بندے پر نازل کیا. معراج کا واقعہ ایک بار پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے نزدیک, اور اللہ نے اپنے قرب خاص سے نوازنے کے لیے وہ ظاہر کیا. اور ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, اللہ جب نبوت عنایت فرماتا ہے تو ان کو عجیب و غریب علوم کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ دیکھیں ان کا پروردگار کی نشانیاں کیا ہیں. قرآن میں آیا ہے نا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی اور زمین پہ بھی, ہر ایک پہ دروازے کھلتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور خدا وہ کچھ دکھاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا نا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم بستروں پر سونا چھوڑ دو اور جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ. وہ معراج اس لیے تھی, ہمارے اہل سنہ کے عقیدے میں ایک ہی دفعہ ہوئی, اور وہ اللہ کا قرب تھا خاص, اور اللہ نے نشانیاں دکھانی تھی. اور اہل تشیع کے نزدیک ان کے ہاں اگرچہ خود بھی وہ بہت سے نہیں مانتے لیکن ان کے ہاں کتابوں میں یہ آیا ہے کہ 120 مرتبہ معراج ہوئی اور اللہ نے ہر بار بلا کے کہا کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دینی. تو اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں نا, بنیاد ان کی بشریت اور بندگی. اس لیے جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور بشریت کی حدود کو باطل قرار دیتا ہے وہ وہ بہت عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ان کی عبدیت خدا کی بندگی کی حدود کو توڑنا اس کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ جا ملانا ہے. اللہ تعالی نے جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کی اور جو اللہ کی اپنی خصوصیات ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سکھانا ہے کہ اللہ تجھے تو ادب آیا نہیں, ہم بتاتے ہیں محبت اور ادب کیا ہوتا. اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے محبت کو ایسے سمجھنا کہ جیسے میرا عشق ہے کسی اور کا عشق ہے, ہم انسانوں کا عشق ہے, یہ اللہ کی توہین. اللہ تعالی جب محبت فرماتا ہے کسی سے تو محبت کی وجہ سے آدمی میں استغفار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. معافی صرف گناہوں سے ہی نہیں مانگتا, معافی اپنے وجود سے بھی مانگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو ہی تو. یہ جتنے وحدت الوجود کے قائل تھے نا صوفیہ, وہ یہی بات کہتے ہیں. گناہ سے معافی نہیں مانگی جاتی ہمیشہ, کبھی آدمی اپنے وجود سے بھی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں, اے رب اگر میں اپنے وجود کو مان جاؤں تو یہ خود شرک در شرک. اس لیے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس پہ وجود کی حقیقت کو جب کھولتا ہے تو آدمی کو اپنے نام سے بھی شرم آتی, اور یہ اللہ کی محبت ہے بندے کے ساتھ کہ بندے کے وجود پہ فنا تاری ہو. اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر خلق خدا اس کی طرف رجوع کرتی, یہ ہے علامت اس کی بندگی کی کہ مخلوق کا رجوع شروع ہو جاتا ہے. اور اس موقع پہ اپنے آپ کو بچانا بڑا کٹھن مرحلہ آ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے, اور اس کے لیے میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ میں تھوڑی تھے کہ اس سے معافی مانگی. اس لیے ان کی بشریت کی حدود وہ دو بنیادیں, اصل تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام دنیا کے انسانوں کا اللہ کے ساتھ مالک اور بندے کا تعلق ہے. بس کہ وہ مالک ہے, ہم اس کے بندے ہیں. سارے تعلقات اس کے بعد ہیں. خدا مہربان ہے, مجھ پہ اس کی مہربانی ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ غفور فلاں فلاں جتنی ہے سب بعد میں, سب سے پہلے اللہ مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اس بندگی میں جب سچائی آتی ہے نا تو پھر اللہ تعالی محبت کا اپنی شفقتوں کا اظہار فرماتے ہیں, اور وہ اظہار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضم من الصلاۃ, اللہ اسے نماز میں حصہ دے دیتا ہے. فرض تو فرض ہے, وہ نوافل پڑھ کے بھی کہتا ہے کہ ایک زندگی ملی ہوتی ہے خدا تیری عبادت کرتا, پوری زندگی مل جاتی تیرے سامنے سجدے میں سر رکھ کے گزار دیتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی معنی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی پیدائش کے دن سے لے کے موت تک سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت میں اللہ کے ہاں اپنا یہ عمل پیش کرنے پہ شرمائے گا, شرمندہ ہو کہ کیا کیا. اس لیے نفس انسانی ہر وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے باطل, ہر وہ نیکی جو انسان کو یہ سکھائے اپنے نفس کا ادعا کہ میں ایسا اس کا مطلب ہے نیکی نہیں, یہ کم سے کم اللہ کے لیے نہیں. اللہ کا شریک اپنے نفس کو بناتا ہے. تو یہ تیسرا محاذ جب کھلتا ہے غفلت کا, تو غفلت سے پھر بڑائی کا دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں. ہمارے شیخ محمد حسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خانقاہ میں حاضر تھا, تو ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں, حالانکہ کچھ نہیں. یہ ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, تاکہ کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ آئے. ایک صاحب نے خانقاہ سراجیہ میں عظمہ خان صاحب رحمۃ اللہ سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کیا, اور جب بالکل آخری مراقبے کی تلقین حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی تو اس کے بعد جو آئے تو ان کا رنگ ڈھنگ ہی اور تھا, داڑھی سر چہرہ تیل لگائے ہوئے اور بہت عمدہ لباس اور پگڑی, اور مولوی صاحب تو سما نہیں رہے تھے, اور زیادہ بڑھ چڑھ کے خدمت. جہاں دیدہ لوگ تھے یہ, تو دیکھا جب جانے کا بھی دن آ گیا اور حضرت نے خلافت کے متعلق کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی, تو کہا حضرت سارا سلوک سارے مراقبات پورے ہو گئے ہیں, اب کیا حکم ہے؟ میں نئے سرے سے شروع کرو. یہ ادعا ہے نا, دعویٰ ہے نا کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں, کیا باپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور میں سرپرستی کروں گا. اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں یا چاہے آپ رہیں, میں بھی اپنی ایک خانقاہ قائم کرتا ہوں اور اللہ اللہ کرواتا ہوں. اتنے محتاط تھے یہ, اتنے محتاط کہ بدخشانی یا کاشانی تھے ایک, انہیں خلافت دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت کے کوئی 300 خلفاء تھے, اور ایک سے ایک معیار کا آدمی. ان کے شیخ نے ان سے پاک پتن میں کہا تھا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے 3 مرتبہ میری دلی سے یہاں حاضری ہوئی, اور آخری مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین تمہاری صورت میں دلی میں ہم نے ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھے گی, صدیوں اس درخت سے فائدہ اٹھائی. وہی ہوا, صدیوں اس ایک ہستی کا سلسلہ چلتا تھا. اور وفات کے وقت کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑیں, کس کو آپ کی جگہ پہ بٹھائیں, تو فرمایا لاؤ فہرست, جن جن کو میں نے اجازت دی. وہ فہرستیں لائی گئیں, دیکھی تو ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے, انہیں کہو اپنی آخرت کی خود فکر کریں. معیاری ایسا جو علوم اور معارف ان پہ کھلتے تھے وہ کوئی عام چیزیں تھوڑے ہی تھی. کاشانی حاضر ہوئے اور حضرت نے سلام کا جواب رسمن دیا اور منہ پھیر لیا, بڑے پریشان. پھر حضرت تشریف لے گئے, پھر ایک وقت میں حضرت آئے تو پاؤں پکڑ لیا, کہا حضرت مجھ سے یہ ناراضگی کس وجہ سے؟ فرمایا جو لوگ تمہاری مجلس میں رہے ہیں انہوں نے خود آ کر مجھے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے اور تم لوگوں کے ساتھ مسجد میں فرش پر عام لوگوں کے ساتھ عام جگہ پر بیٹھنے کی بجائے اپنے لیے کمبل دو تہ کر کے بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے ہو, تمہیں شیخ ہونے کا غرور ہو گیا؟ بڑی معذرت, ان کا حضرت بڈھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں زمین پہ ٹکراتی ہیں, بیٹھا نہیں جاتا. ان کا حضرت یہ تکلیف ہے, اس وجہ سے واللہ جو میرے دل میں کبھی خیال بھی گزرا اس بات کا, تب جا کر کے معافی. ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لاتی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں, ابھی نفس اس کی سرکشی ہے. اس نیکی میں اس کا معبود, اس کا نفس ہے, اللہ نہیں. بس اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ اپنے گندے اور ناپاک نفس کی عبادت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت شامل حال ہوتی ہے, تو اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا جس شخص کو اللہ ایمان پہ موت دے دے اور بس. جس آدمی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا نا مرتے ہوئے, اس شخص سے بڑا ولی اب کوئی نہیں. اللہ کا دوست بن گیا نا بھائی, اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لیا نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی بشارت, سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی طرف سے اگر کوئی آئی تو کیا آئی, یہی نا کہ میں آپ سے راضی ہوں. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام. اس لیے جس بندے پر اللہ نے فضل فرمایا اور ایمان پہ موت آ گئی, بس سب سے بڑا انعام خدا نے کر دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے خود کہا, اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی کہ ان اغبت اولیاء عندی, میں آپ کو بتاؤں میرے ایسے دوست جن پہ مجھے رشک آتا ہے, اتنے قابل قدر میرے بندے میرے دوست میرے نزدیک وہ ہیں, قلت راسی, جو مرتے ہیں تو بہت کم وراثت ہوتی ہے, زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے تو وراثت کہاں بنے, قل بواقی, رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں, چار چار شادیاں چھوڑ دی گئی ہیں کہ سارے گھر میں رونا ہی رونا ہو رہا ہو, کوئی ایک آدھ ہوئی نہ ہوئی, کلہ بوا کی رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں اور مال بھی کم تقسیم ہوتا ہے. ہدم من الصلاح, ہاں نماز میں اس نے ہم نے بڑا حصہ دیا ہوتا ہے, نماز میں اس کو اصل حصہ ملتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے فرمایا کہ ثم نقد, اور پھر جب اس کی موت کا وقت, اچھا وہ جب محلے میں رہتا ہے تو فرمایا اتنا گمنام ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعوت پہ نہیں بلاتا, اور محلہ چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا. اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے ثم نقد, پھر ایسے چل پڑتا ہے. صراف جو تھے نا, نقد اس کو کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا. سونا چاندی, اس کے پرکھنے کا پیمانہ اور معیار کیا تھا؟ انگوٹھے پہ سکہ رکھتے تھے اور اسے ایسے کرتے تھے, کھنک آواز آتی تھی نا, وہ کھنک سکے کی یہ سنتا تھا اور بتاتا تھا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا. تو جتنی دیر میں سکہ اچھالا اوپر گیا اور نیچے آیا, اتنی دیر میں وہ چل بستا, دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, سونے کی حالت میں موت آ جاتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے کہ نزع کی تکلیف سے بچ جاتا ہے, اور آپ نے فرمایا کافر کے لیے عذاب ہے کہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. کئی آدمی ہماری زندگیوں میں ایسے گزرتے ہیں, آپ غور کریں آپ کے محلے میں, آپ کے اجزاء میں, رشتہ داروں میں, پتا چلا کلمہ پڑھا اور موت آ گئی, پتا چلا کہ بیٹھے بیٹھے بس ایسے چل پڑے, سم منک ایسے چل پڑتا ہے. یہ آدمی ہے جس پہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے. تو اس لیے نفس انسانی میں جب غفلت پیدا ہوتی ہے نا, تو غفلت کی وجہ سے دعویٰ پیدا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں. لوگوں کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو عزت دیں, کسی کو رسوا کریں, کسی کو عہدہ دیں, کسی سے چھین لیں. ولیعوذ باللہ, لوگ ہمارے جوتے تلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مصروف تھے, اقرا ایک بدو تھا گنوار آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ زور زور سے دستک دینے لگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ناخنوں سے دستک دیتے تھے تاکہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو, اور اگر مصروف ہوتے تھے کسی کام میں نہیں تشریف آپ کی ہوتی تھی, اگر نہیں ہوتے تھے تو تشریف لے آتے. اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف. تو آپ جب باہر آئے بار بار اس کے کہنے پہ اس نے ایک جملہ کہا اور آپ باہر تشریف لا رہے تھے اور وہ یہ بول رہا تھا, آپ نے سن لیا. اس کا جلدی آؤ جلدی آؤ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ناگواری کے ساتھ. تو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کی تعریف کر دوں اسے چار چاند لگ جائیں اور جس کو میں برا کہہ دوں وہ ذلیل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بکتے ہو, ذاک اللہ, اللہ کی ذات ایسی, اللہ جس پہ کرم فرمائے اور مہربانی کرے چار چاند لگ جائیں, اور اللہ جسے رسوا کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. فرمایا ذاک اللہ, یہ اللہ کی شان ہے تمہاری نہیں. تو جب کبھی زوم یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور یہ وہ آدمی ہے جو بظاہر نیک ہے بظاہر نمازی ہے لیکن اس کو نفس نے مکر دے دیا اور غفلت میں پڑ گیا, اور غفلت میں پڑتا ہے اور بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی پہ لپکتا ہے, بڑی نیکی کو چھوڑ کے چھوٹی نیکیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, نفل کو اہمیت دیتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے, اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کو کتاب و سنت پہ ترجیح دیتا ہے. وہ تو ذکر اس لیے ہے کہ تمہاری اصلاح ہو, وہ ذکر اذکار کا پیمانہ الگ ہے, لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو کچھ کتاب میں آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تلقین کی ہے اس پر اپنے مشائخ کی چیزوں کو ترجیح دی جائے, بالکل غلط. اس لیے غفلت میں یہ تیسرا مورچہ انسانی نفس اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس سے بچائے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں بندگی سے اسے نکالتی. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بندگی سے نکالتی ہے زہر ہے اس کے لیے, چاہے وہ ظاہر ہے اس کا اور چاہے وہ باطن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہو, نہیں یستن کے فریسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذرہ برابر ناگوار نہیں گزرتا تھا کہ ہمارے سامنے سر جھکائیں اور ہمارے بندے بنے. آخری حج کیا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور غدیر خم میں تو صاف لفظوں میں فرما دیا کہ میں اس کے بعد تم لوگوں سے نہیں ملوں گا. اللہ کا دعوت نامہ, اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا آیا ہے اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی. صاف فرما دی, مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ٹھوڑی اونٹ کے کجاوے سے ٹکرا رہی تھی. اللہ کی بندگی کا, اللہ کے بندہ ہونے کا اتنا غالب احساس, عبدہ ہوا رسول, اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کی طرف لے جانے کی بہت سی سواریاں ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ ایک آدمی علم کی سواری پر اللہ تک پہنچتا ہے، یہ ایک سواری ہے، یہ ایک کار ہے، اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ کار کام دیتی ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جن کو میں نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں، والذین اوت العلم، جو علم دیے گئے ہیں درجات اللہ نے کام نے ان کے بڑے درجے رکھے، اس لیے کہ اللہ کی جو معرفت اسے حاصل ہے نا، دوسرے کو نہیں، وہ ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، خوف آتا ہے، استحضار ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کے نتیجے میں ادب اور احترام پورا قائم رہتا ہے خدا کا۔ تو جو ایک دربار میں جائے اور ادب کو قائم رکھے اس کی عبادت، اور جو دربار میں جائے اور ادب احترام حتیٰ کہ شناسائی نہ حاصل ہو کہ میں کس کے دربار میں آیا ہوں، ان دونوں میں یقیناً فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اتنے طویل ایسے ہی نہیں ہو جاتے تھے، وہ بندگی کا احساس تھا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا رہا۔ متعدد جگہ ملے گا بندگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر، پروقار، باشعور انسان، ایسی ہستی، ایک دو آدمی پیش ہوئے، چچا اور بھتیجا، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ امیر المومنین ناراض ہوں گے، اس کا تمہیں بتاؤں حضرت کے غصے سے بچنا، ان کی ناراضگی سے بچنے کی ایک نسخہ ہے، تمہیں بتاؤں ان کا کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جب ناراض ہونا شروع ہونا تو قرآن پڑھ دینا، دیکھو وہ بالکل بجھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو سمجھ گئے جو اس نے جرم کیا ہے، اور ناراضگی کا اظہار شروع کیا اور بولے کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ اس کا امیر المومنین اللہ کہتا ہے خذ العفو اور معاف کیا کرو، وامر بالعرف اور نیکیوں کا حکم دیا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے، اور اسے کہا امیر المومنین اللہ اپنی بندگی کے لیے کہتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، زمین پہ بیٹھ کے مٹی پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہا یہ عبد نابد منی، مجھ سے زیادہ خدا کی بندگی کس کو ہے، میں اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں مٹائے ہوئے ہوں، یہ ابدیت ہے، یہ بندگی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف لے جانے کی بہت سواریاں ہیں، علم کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، بہت مضبوط چیز۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، رب زدنی علما، اور علم کے فضائل، اور علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے علم کے باوجود احترام کرتے تھے دو ہستیوں کا، بہت، ایک عبداللہ ابن مسعود کا اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، علم کی وجہ سے۔ سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ سے، عراق سے آتے تھے حج کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مسائل جو سال بھر میں فتوے دیے ہوتے تھے کئی مرتبہ سامنے رکھتے تھے کہ حضرت اس کو دیکھیں، اس کو، اس کو، اس کو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے مسائل عرض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے، یہ تو نکاح نہیں ہوا۔ ان کا حضرت میں تو فتویٰ دے چکا ہوں، یہ کب کا، کئی سال پہلے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس آئے، اس قبیلے میں گئے، اس آدمی کو تلاش کیا، اس نے کہا حضرت میرے تو بچے ہو گئے اس خاتون سے، فرمایا نہیں، میرا فتویٰ صحیح نہیں تھا، امیر المومنین نے صحیح کہا ہے، تو میں علیحدہ ہو جاؤ، تو لگ کر دی۔ بڑا علم تھا اللہ نے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے, ممبر پہ بیٹھتے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, صحیح بخاری میں آیا, انہوں نے کہا میں دنیا میں کسی آدمی کو جانتا جو قرآن کی تفسیر مجھ سے زیادہ جانتا ہے, قرآن کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے, تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا اور قرآن اس سے سیکھتا. اگر میرے چلتے چلتے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل چل کے اس کی خدمت میں آتا. راوی کہتا ہے میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دعویٰ سنا اور میں 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا ابن مسعود نے یہ کہا ہے, 16 کے 16 آدمیوں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں, ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے وہی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو ممبر پر بیٹھ کے اپنی آخری جو ان کی زندگی کا دور تھا نا, وہ بڑا عجیب تھا. علوم اور معارف کثرت سے ان پہ کھلتے تھے, حکمت کی باتیں لوگ نہیں رہتی. فرماتے سلونی قبل ان تقتلونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں, مجھ سے دریافت کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو, مجھ سے بات کرو قبل اس کے کہ میں تمہیں اس دنیا میں دوبارہ نہ ملوں. علم سواری ہے اللہ تک پہنچنے. جب آدمی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا, استغفار کرتا ہے, اور جب خدا اپنی عظمت اس پر کھولتا ہے تو پھر شکر زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں عنایات ادھر سے ہوتی ہیں. جب ان کی محبتیں عنایات خوبیاں شفقتیں بڑھ جائیں, بندہ استغفار پہ آ جاتا ہے, اور جب وہ اپنی عظمت اور اپنے مقامات کھولتے ہیں بندہ شکر پہ آ جاتا ہے. صبر ایک سواری ہے اللہ تک پہنچنے کی. ناگوار حالات, مصائب, پریشانیاں, تکالیف, کیا کیا چیزیں, جس صبر بڑی مضبوط سواری ہے خدا تک پہنچاتی ہے. یہ گاڑی راستے میں کہیں خراب نہیں ہوتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے خوف مسلط کر کے. انجانا خوف مسلط ہو جاتا, بھوک مسلط ہو جاتی. بھوک ایک اللہ کی طرف سے ہے, وہ جبر ہے تقدیر کا, کوئی نہیں بچ سکتا. اور ایک اس کا سبب لوگوں کی طرف سے ہے. یہ جو لوگوں کی طرف سے سبب ہے نا, اس سے تو بہت زیادہ جان چھڑا لینی چاہیے, خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادہ جملوں میں, من فتح باب المسئلہ, جو لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے, فتح اللہ علیہ باب الفقر, اللہ فقر و فاقہ کا دروازہ بھی اس پہ کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہو. جو لوگوں سے مانگنا ہے نا اپنی ذات کے لیے, یہ اتنا قبیح عمل ہے, اتنی شدید چیز ہے, کہ جب آدمی اس دروازے کو کھولتا ہے اللہ اس انسان پہ فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ جس کو فقیر فقر کا دروازہ کھول دے, اس سے کون لڑے اور کون بند کرائے, معاذ اللہ. اس لیے صبر. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تینوں کا محصول یہ ہے کہ اپنی محنتوں کے نتائج جب کم دیکھتا ہے, وہ محرومِ تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے. وہ محرومِ تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے. ساری زندگی جن چیزوں پہ محنت کرتے رہے, جو مطلوبہ نتائج تھے وہ برآمد نہیں ہوئے, صبر کرو. یہی ہوتا ہے. اس لیے صبر اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسی گاڑی ہے جس کے ٹائر پنکچر نہیں ہوتے, جس میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی مضبوط سواری خود اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے. سپردم بتو مایا اے خیش را، ساری زندگی تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیش را. اب خود ہی حساب کر لے کیا کم ہوا کیا زیادہ ہوا، ساری زندگی تیرے اللہ تک پہنچنے کی یہ جتنی سواریاں ہیں، علم ہے، شکر ہے، صبر ہے، ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط سواری جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ توبہ ہے. ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے توبہ اس کے اپنے درجے کی ہے. کافر کی توبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور واصل باللہ صوفی کی توبہ اپنی نیکیوں پہ معافی مانگنا ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے. اور صوفی کی توبہ نفل پڑھ کے پھر معافی مانگنا ہے کہ اللہ اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے پیش کیے جائیں، جو ہیں سو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیوں استغفار فرماتے تھے؟ وہ عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ اے رب، جتنی اچھی نماز پڑھنی چاہیے تھی نا، وہ تو ہو نہیں سکی، جو پیش کیا ہے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہے اللہ میں معافی مانگ. اس لیے اللہ تعالی کی عظمت کا اظہار جب سالک پہ ہوتا ہے، خدا کی عظمت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پاک صفات کا ظہور بہت بڑی چیز ہے، سٹی گم ہو جاتی ہے آدمی کی. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ ہی کا شعر ہے، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، اللہ کے عرش کے نیچے زمین پہ ایک جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید، جا جنید اور بایزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس دیکھ لیں، ان کو سانس لینا بھول جائے، اتنی بڑی جگہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ادب اور احترام. ہم نے شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے، مسجد نبوی سے نکلنا ہو رہا تھا اور وہ حاضری ان کی اور تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی، بہت خوشی سے ملی باب جبریل کے بالکل ساتھ. اس زمانے میں باب جبریل کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اس میں راستہ تھا، اب تو بند کر دیا انہوں نے. تو فرمانے لگے سلام، تو عرض کیا کہ جی، تو فرمایا کہاں؟ ہم نے کہا ادھر مواجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے. تو کہنے لگے بڑی ہمت ہے. بعد میں ہم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب، سمجھ نہیں آیا. کہنے لگے بھیا، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کی بھی اگر شریعت میں نہ ہوتا تو نہ جا پاتے، ہماری تو ہمت نہیں پڑتی. خلافت عثمانیہ میں ایک مرتبہ روزہ مبارک کی طرف جو سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں نا قبر شریف کی طرف، بو آنے لگی. تو لوگوں نے، مدینہ منورہ کے گورنر جب آئے نماز کے لیے تو عرض کیا کہ یہاں سے بو آ رہی ہے، اسے بھی سونگا. اور دیکھو، بو اور رنگ میں فرق ہے نا. رنگ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں، اپنا پتہ دیتا ہے نا، اپنی خبر دیتا ہے، اور بو جستجو پیدا کرتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، سراغ. اس لیے اللہ کی خوشبو، اللہ کی طرف سے جو ہوائیں مومن انسان پر چلتی ہیں، وہ سراغ بتاتی ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں، اور رنگ دعویٰ کرتا ہے. اس لیے رنگ کو مٹنا چاہیے، اور اگر رنگ مٹے تو ایک ایسا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے جو بے رنگ ہوتا ہے لیکن رنگ ہے. وہ بے رنگ رنگ جس پہ چڑھتا ہے نا، اللہ اسی کو کہتا ہے کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. عیسائی بیپٹسٹ تھے نا, اب بھی رنگ دیتے ہیں نا, بچے پہ رنگ ڈالتے ہیں. جان حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے شروع ہوئی تھی یہ چیز. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا دنیا میں سیدم و حسورا, اللہ نے کہا ہم نے اسے اتنا پاک رکھا تھا کہ وہ سردار تھا, آقا تھا. وہ حسورا, اور عورتوں سے رکا ہوا اس مقام کے آدمی. وہاں سے رنگ عیسائیوں نے شروع کیا اپنے بچوں پہ ڈالنا. ہولی دیوالی پتہ نہیں اس میں بھی رنگ ڈالتے ہیں نا ہندوؤں کے ہاں, اب تو یہاں بھی ہولی ہونے لگی. یہ اللہ کی شان ہے. اگر یہی ہولیاں کھیلنی تھیں تو تقسیم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی, انہیں کے ساتھ رہتے چوکھا رنگ ملتا ہے. تو بات وہ حدیث, اصل تو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. حضرت مجدد رحمت اللہ نے عالم کشف کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے, حضرت فرمایا جنت کا حکم ہوا اور دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پر سانپ ڈستا ہے, کاٹتا ہے, اور وہ ایک لمحے کے لیے سانپ کی تکلیف سے بے قرار ہو جاتے ہیں, پھر وہ چلتے ہیں جنت کی طرف. تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ہولی کے دن, دیوالی میں رنگ ڈالتے ہیں, ہولی میں ہیں, ہولی میں نا, تو کہا گیا کہ ایک ہولی کے دن یہ اپنے محلے میں نکلے گلی میں اور پان کھا رہے تھے, اور ہندو ہولی کھیل رہے تھے, تو ایک گدھا گزرا اور اس کو دیکھ کے کہا ارے تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں ڈالا, لے ہم ڈالتے ہیں, اور پیک اس پہ پھینک دی, پان کا جو رنگ تھا اس پہ ڈال دیا. اللہ اس پہ ناراض ہوا اور اللہ نے کہا میرے دشمنوں کے ساتھ مشابہت, میرے دشمنوں کے ساتھ یہ سزا بھی. مانے کوئی نہ مانے, کیا کوئی دین کا ایسا حصہ بھی نہیں ہے کوئی نہ مانے تو ہم کہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گیا, معاذ اللہ. لیکن اس قسم کی چیزیں انسان کو متنبہ کرتی ہیں کہ یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف جو سواریاں انسان کو لے کر جاتی ہیں نا, ان میں مضبوط ترین عنصر دو ہیں. ایک توبہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جتنی جس شخص پہ غالب رہے اتنا ہی وہ بڑا آدمی. توبہ غالب رہنی چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ اللہ یہ نیکی تیرے جلال تیری عظمت کے مطابق نہیں ہے. ایک عام سی مثال سے سمجھو, جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے نا ماں سے, باپ سے, کسی سے, لندن امریکہ سے بچہ آ رہا ہے, تو بہتر سے بہتر چیز مارکیٹ میں تلاش کرتا ہے, پھر جب پیش کرتا ہے پھر بھی شرمندہ ہوتا ہے, کہتا ہے حضرت اس سے بہتر چیز مل نہیں سکتی, وہ امی اس سے بہتر کپڑا نہیں تھا, مارکیٹ میں سب سے ٹاپ کی چیز آپ کے لیے لایا ہوں, اس سے بہتر تھی. یہ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہونا چاہیے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی پیش کرے تو بھی شرمائے کہ اللہ میری جان بھی اس قابل نہیں ہے, تیری عظمت اس سے بھی بلند و بالا. جان جو تھی ایک حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے, دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے. سب سے مضبوط چیز جو اللہ تک پہنچاتی ہے استغفار ہے, رجوع ہے, بار بار معافی کا مانگنا ہے. مستقل اپنا عمل بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے رات اللہ سے معافی مانگے, اجمالاً مانگے, ہر گناہ کی تفصیل تھوڑا ہی ہے اور ہر گناہ کی تفصیل اچھی بھی نہیں ہوتی. انسان کا نفس اس کی لذت کی طرف پھیرتا ہے, آمادہ کرتا ہے, ذہن میں تجدید کرتا ہے گناہ کی. یہ بات کوئی اچھی نہیں ہوتی. اجمالاً اللہ سے معافی مانگ. سونے سے پہلے 5, 10, 20, 50, 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا عشاء کی نماز کے بعد. اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت میں سب سے اچھی چیز جو بندہ اپنے نام عمل میں دیکھے کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے نام عمل میں اللہ کے ہاں معافی پائے گا. معافی مانگتا ہے. اور دوسری مضبوط چیز جو اسی کے ہم پلہ ہے توبہ کی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود پڑھتا رہے گا اللہ کا اور بندے کا ربط اتنا ہی مضبوط ہوتا رہے گا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فتبعونی, انہیں کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دیکھو میری چال چلو. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے. کئی درود پاک آتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے تجویز فرمایا, فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دیگوں کے حساب سے ثواب ملے قیامت تو مجھ پہ یہ درود پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہاں تک کہ بعض محدثین نے سب سے افضل درود اس کو قرار دیا ہے. کہتے ہیں اس سے بہتر درود شریف ہے ہی کوئی. اور بعض کہتے ہیں وہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے چلا آتا ہے, یہ پڑھ لے. دونوں چیزیں اختیار کرے. ایک چیز, ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہا اللہ کے رسول میں دن رات میں اتنا وقت متعین کر کے باقی ذکر اذکار کرتا ہوں اور اتنا وقت اس میں سے ایک چوتھائی آپ پہ درود شریف پڑھتا ہوں. کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہو تو اسے بڑھا لو. کہ اللہ کے رسول آدھا کر دو. اور میں تم چاہو تو اس سے بھی بڑھا لو. ان کا تیسرا حصہ ہو رہا تم. کہ میں پورا ہی وقت پڑھتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم پورا وقت مجھ پہ پڑھتے رہو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. درود شریف خود توبہ کا قائم مقام. اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ نفس کی جو تین مورچے ہیں نا, ان پر غور کرتے رہنا چاہیے. لذت, سرکشی اور غفلت, تینوں سے جان چھڑائے تاکہ اللہ کی راہ نصیب.